السلام علیکم خواتین و حضرات. قرآن پاک میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی محبت سے دور رہنے کی تلقین کی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرمودات کے ذریعے مسلمانوں کو دنیا کی محبت دل میں نہ پالنے کی تلقین کی ہے. اولیاء اکرام کا بھی یہی شیوا رہا کہ انہوں نے دنیا کمائی تو ضرور لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دی, اس کی محبت نہیں پالی. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اس چیز نے ہر انسان سے بڑی جلدی چھن جانا ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. تو یہ چیزیں یہیں رہ جائیں گی. ہم صبح سے شام تک یہی بات کرتے ہیں اور اسی پہ عمل بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ذرا سا ہم اس کو گہری نظر سے دیکھیں تو ایک عجیب چیز کا انکشاف ہوگا ہم پر کہ اگر ہم مال دنیا کی محبت دل میں پال لیں, اس دنیا کی محبت دل میں پال لیں, تو عذاب قبر کی ابتدا تو اسی سے ہو جائے گی کہ یہ غم کتنا شدید ہوگا ہمارے لیے کہ وہ اسباب دنیا, وہ دنیا جس کو اتنی محبت سے ہم نے سینے سے لگائے رکھا, وہ ہم سے چھن گئی ہے اور اسے دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں. کس قدر شدید قسم کا انسان کی روح کے لیے. یہ صدمہ ہوگا. جہنم اور جنت دو طرح کی کہی جاتی ہے تصوف میں. ایک دوزخ روحانی ہے اور ایک دوزخ بدنی ہے. اسی طرح جنت بھی ایک جنت روحانی ہے, دوسری جنت بدنی ہے. اس کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے, ہے تو در حقیقت ایک ہی, لیکن بزرگان دین نے ہم جیسے لوگوں کو ایک بات سمجھانے کے لیے اسے ڈیفرینشیٹ کر دیا. روحانی دوزخ وہ ہے جس میں ہمارے جسم کو کچھ نہیں ہوتا, وہ اسے فیل نہیں کرتا بالکل, لیکن روح تکلیف میں آتی ہے. تو اولیاء اکرام اس کو دوزخ روحانی کہتے ہیں. اس سے انسان کی روح تکلیف میں آتی ہے. اگلے دن میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں ایک صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ ایک لڑکا جو امریکہ سے پڑھ کے آیا, 17-18 سال کی عمر تھی اور وہ کچھ مذہب کے زیادہ قریب نہیں رہا. گھر والوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تقریباً دہلیہ ہو گیا ہے تو گھر والوں نے اسے لان تان کی. تو اس نے کہا کہ مجھے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں اور میں کوئی لا دین نہیں ہوا, لیکن میرے کچھ کنفیوژنز ہیں. اگر میرے ان تین سوالوں کے جواب آپ مجھے دے دیں تو میں پھر دوبارہ سے مسجد میں جانا شروع کر دوں گا. تو گھر والوں نے پوچھا کہ سوال کیا ہے. اس نے کہا کہ اگر رب تعالیٰ موجود ہے تو میں اسے دیکھ کیوں نہیں پاتا. دوسرا, آپ یہ کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اسے روز حساب کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگر آگ آگ میں چلی جائے گی تو اسے فرق کیا پڑے گا یہ کس قسم کی سزا ہے جو شیطان کو دی جائے گی. تیسرا سوال بھی ایسا ہی تھا کچھ. تو گھر والے بھی اس پہ چکر کھا گئے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے. تو انہوں نے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی کہ ہمارا بیٹا دین سے دور ہوتا جا رہا ہے تو کوئی ہماری مدد کر دے. تو ایک فقیر آدمی उनके हाथ लग गया। उसने कहा कि ये सवालों के जवाब मैं आसानी से दे दूंगा। तो वो उस फकीर को घर ले आए और उससे बेटे से मिलवाया। तो फकीर ने पूछा कि बेटा क्या मसला है। उसने कहा ये तीन सवाल हैं लेकिन इनके जवाब मुझे एक फिक्रे में चाहिए, मैं दो चार दिन की लेक्चर नहीं सुनूंगा। फकीर ने कहा कि अच्छा तुम सवाल कर लो। तो जब उसने सवाल किए तो सवाल का जवाब देने के बजाय उस फकीर ने एक बहुत जन्नाटेदार थप्पड़ उस बच्चे के मुंह पर मार दिया। तो लड़के ने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, तो जवाब देने वाले थे मेरे सवाल का। उसने कहा ये जवाब दिया है, ये बताओ कि ये थप्पड़ लगने से तुम्हें दर्द हुई कि हाँ हुई। तो उसने कहा दर्द को देखा कि नहीं, दर्द महसूस की कि जी हाँ हो रही है दर्द, क्या तो ऐसे ही रब है उसको महसूस करो बजाय देखने के। और दूसरा उसने कहा कि देखो इस हाथ से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, ये मेरा हाथ किस चीज का बना है। तो उसने कहा कि ऑब्वियसली गोश्त का बना हुआ है। उसने कहा कि तुम्हारे गाल पर मैंने थप्पड़ मारा है, ये किस चीज का बना है। तो उसने कहा गोश्त, कि जब गोश्त गोश्त से टकराया तो कोई फर्क पड़ा, दर्द हुई। ऐसी आग जब आग में डाली जाएगी तो यही फर्क पड़ेगा वहां। तो बात यह है कि ये जो दोज़ख़े रूहानी है, तसव्वुफ में दोज़ख़े रूहानी उसको कहते हैं जिसमें इंसान की रूह को तकलीफ पहुंचती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और रब तआला ने भी हमें इस रूहानी अजाब से बचाने के लिए एक तलकीन तो ये फरमा दी कि माले दुनिया से मोहब्बत न पालें, ताकि जब इंसान इस दुनिया से चला जाए तो उसकी रूह को ये देख देख के तकलीफ ना हो कि वो माले दुनिया जिसके लिए मैंने दुनिया भर के फरेब किए, झूठ बोले, दगा दिया, लोगों को कंजूसी करता रहा, वो सब अब दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे ऐश कर रहे हैं। बातें बड़ी छोटी सी हैं लेकिन अजीब बात यह है कि हम सुबह से शाम तक ये चीजें सुनते रहते हैं, होश संभालने से मौत तक ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं हम कर सके, कम से कम मैं तो नहीं कर सका कि ये क्यों कहा गया कि माले दुनिया की मोहब्बत दिल में ना पालें आप। ये इस किस्म की और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हदीस में भी आई, कुरान पाक में भी बयान किया। ये अच्छी बात है कि हम उन्हें अल्लाह का हुक्म और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझ के बगैर किसी सवाल के उस पर अमल कर लें, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन होगा ये कि कहीं अगर हमने कोई ऐसी चीज पढ़ ली या सुन ली जिसमें उसकी तर्दीद की गई हो तो हम बहक जाएंगे बड़ी जल्दी। हमारे यहां इस्लाम में एक चीज बहुत आला समझी जाती है, उसकी फजीलत बहुत है, उसको बहुत अजमत दी गई है, वो ये है कि किसी भी मकरूज का कर्ज माफ कर दिया जाए ये देख के कि वो मुश्किलात में है। ये कोई 25-30 साल पुरानी बात होगी कि एक साहब ने मुझे एक बड़ी जोरदार किस्म की दलील दी कि आपको खुद पैसे की जरूरत है लेकिन फलां फलां साहब ने आपके पैसे देने हैं, आप उनसे मांगते क्यों नहीं। तो हर कमजोर और कम अकल आदमी की तरह मेरा सीधा सा जवाब था कि भाई मुझे भी दिखाई देता है कि वो कर्ज अदा करने के काबिल नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर वो कर्ज अदा करने के काबिल है भी जो मुझे दिखाई दे रहा है तो वो अपने मामलात को मुझसे कहीं बेहतर समझता है। अगर वाकई तुम वो कर्ज वापस करने की पोजीशन में होता तो वो वापस कर चुका होता। तो जिसे खुद अगर कर्ज वापस करने का ख्याल नहीं आया तो मैं उससे कर्ज वापस मांग कर उसे शर्मिंदा क्यों करूं। तो उसने कहा कि देखिए ये आप अल्लाह माफ फरमाए, मैं नहीं कह रहा, मैं वो अल्फाज कोट कर रहा हूं कि इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं ये काम, आपका हक है, आपको उससे कर्ज बजोर वापस मांगना चाहिए। वो तो कुछ ऐसा हुआ कि रब ताला ने वो बात मेरे जहन में बैठने नहीं दी, मैं उससे कन्विंस नहीं हुआ। लेकिन ऐसे दलाइल मिलते रहते हैं जगह जगह से। बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप मेहनत की कमाई किसी दूसरे पर दिल खोल के क्यों खर्च करें, ये तो आपका हक है, ये आपने कमाया। ये दलाइल आते रहते हैं। तो अगर ऐसे अहकाम पर हमने गौर करके उसकी असल वजह न जान ली हो कि क्यों कहा गया, तो बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि इस किस्म के जब दलाइल मुख्तलिफ जगहों से आते हैं तो हम राह से भटक जाएं। मेरी गुजारिश ये है कि ये छोटे छोटे जो अहकाम हैं इन पे गौर कर लिया जाए कि रब ताला ने ऐसा हमें हुक्म क्यों दिया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन क्यों फरमाई हुई है। किसी साहब ने सवाल दिया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने दीन इस्लाम में अपनी नेमतें बदरजातम डाल दी हैं, क्या किया जाए कि इन नेमतों के हकदार हो सकें। मेहनत तो बहुत है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। भाई ये सवाल पूछने की हमें नौबत ही नहीं आती। अगर दो चीजें हम जहन में रख लें कि कुरान पाक के 30 के 30 सिपारों में उन्हीं चीजों की तलकीन है कि अगर तुम ये कर लो तो दुनिया में भी सुरखरू हो जाओगे और आखिरत में भी, और अल्लाह की नेमतों की बारिश होने लगती है इंसान पर। अगर कुरान हम नहीं समझ पाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी हमारे सामने मौजूद है। हम कुछ भी ना करें, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर जाने अगर हम उस पर अमल कर लें, तबाह सुन्नत कर लें, तो वो तमाम नेमतें अवेल कर लेंगे हम। ये बड़ा सादा सा मामला है, कहीं भी किसी तफसीर में किसी आलिम की बातों में कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करके सिर्फ एक काम कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की इत्तबा करते चले जाएं, इस्लाम पे अमल हो जाएगा और नेमतें मिल जाएंगी सबके सब। सहाबा कराम ने इसी तरह ये नेमतें इकट्ठी की थी, औलिया कराम इसी तरह ये नेमतें इकट्ठी करते हैं, उनके अलावा और जो नेक लोग हैं वो भी इसी तरह इकट्ठी करते हैं नेमतें। किसी साहब ने एक सवाल पूछा है कि क्या ये दुरुस्त है कि वली अल्लाह अपने से कम दर्जे के औलिया कराम के दर्जात तो देख सकता है लेकिन खुद से बुलंद औलिया कराम के दर्जात नहीं देख सकता। अनफॉर्चुनेटली मैं इससे वाकिफ नहीं हूं। मैं जो कुछ जानता हूं वो ये है कि अगर रब ताला ने किसी को साहिब नजर बना दिया है और वो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड हो गया है तो वो अपने जमाने से पिछले जमानों पे भी नजर दौड़ा सकता है और आइंदा आने वाले जमानों पे भी नजर दौड़ा सकता है। वो समुन्दर की गहराई में भी देख सकता है और आसमानों की बुलंदियों पर भी देख सकता है। जो जो औलिया अकराम मौजूद हैं उनसे वली अल्लाह की मुलाकातें होती रहती हैं। किस हैसियत में ये डिपेंड करता है कि वली अल्लाह किस दर्जे का है और जिससे मुलाकात कर रहा है वो किस दर्जे का है। تو کہیں وہ برابری سے ملاقات کرتا ہے، کہیں نیاز مندی سے ملاقات کرتا ہے، اور کہیں برتری سے ملاقات کرتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں. تو جب ملاقات کرتا ہے تو درجات سے بھی واقف ہوتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں جو میں نے کہی ہیں یہ مشروط ہیں صرف ایک بات سے، کہ اگر اللہ چاہے اور جس حد تک رب چاہے تو اولیاء اکرام کے درجات وہ دیکھ بھی سکتا ہے، اپنے سے نچلے درجے کے اولیاء اکرام کے بھی اور اپنے سے بلند. یہ اور بات ہے کہ جو صحیح ولی اللہ ہے وہ نہ اپنے بارے میں کبھی بتاتا ہے کہ میں کس درجے پر ہوں، نہ وہ دوسروں کے راز کھولتا ہے، وہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتا ہے. تو اس سے شاید یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ دیکھ نہیں پا رہا، درجات بتائے نہیں جاتے ہیں عام طور پر. ایک اور سوال ہے کہ جب مرشد اپنے مرید سے کسی بات پر خفا ہو جائے یا کسی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہ کرے تو کیا اس سے اس مرید کے دل پر اللہ کی یقین کی راحت کم ہونے لگتی ہے؟ اس میں تین چار چیزیں ہیں اس سوال میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ پر یقین ایمان کا حصہ ہے، اس کا تعلق اس کے مرشد سے نہیں ہے. تو کسی بھی انسان کی دل میں رب تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ وہ جس درجے کا ہے وہ رہتا ہے، چاہے مرشد ناراض ہو جائیں یا اس سے راضی رہیں. رب تعالیٰ پر یقین اور بھروسے کی ڈگری کا تعلق ان کے مرشد کے خوش ہونے یا ناراض ہونے سے بالکل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. کچھ چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. وہ جب ایک بار پیدا ہو جائے تو متزلزل نہیں ہوگا. جو چیزیں مرشد سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس کی روحانی ترقی اور روحانی کیفیت سے متعلق ہیں، اس میں کمی آنے لگے گی. اس کے اندر اس کو جو مزہ آتا تھا وہ نہیں آئے گا. لیکن جو چیزیں وہ ارن کر چکا ہے اپنی محنت کے ذریعے اور رب تعالیٰ نے اس کی محنت کو قبول فرما کے کسی بھی شخص کو عطا فرما دی ہے، وہ واپس نہیں جائیں گی، کیونکہ وہ رب کی عطا کردہ ہیں، اس میں مرشد کچھ نہیں کر پائیں گے. مرشد بہرحال انسان ہیں. یہی میں پہلے بھی گفتگو کے دوران کئی بار عرض کر چکا کہ مرشد کو انسان سمجھیے، اسے مافوق الفطر چیز مت سمجھیے. وہ بھی میری اور آپ کی طرح کے انسان ہیں. صرف جس چیز نے انہیں دوسروں سے سربلند کیا ہے وہ ان کا تقویٰ ہے اور علم ہے جو ان کے سینے میں ہے، وہی باعث توقیر ہے ان کے لیے، اسی کی عزت کی جاتی ہے، اسی کی عزت دی جاتی ہے انہیں. لیکن ہیں وہ انسان، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں. تو انہیں انسان اگر ہم سمجھیں گے تو کبھی زندگی بھر ہم بھٹکیں گے نہیں. ان چیزوں سے مرشد صاحب کا تعلق نہیں، یہ رب کے ساتھ متعلق ہیں چیزیں. یہ دو روحانی اصطلاحات ہیں، قبض اور بسط، اس کے بارے میں صاحب نے سوال کیا ہے کہ صوفیانہ اصطلاحات قبض اور بسط کی وضاحت کر دیں. بڑی سادہ سی چیز ہے، دونوں الفاظ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، ان کی اپنی خود ہی یہ وضاحت کر رہے ہیں. جب کسی شخص پر اس کے کسی فیل کے نتیجے میں، اس کی کسی غلطی کے نتیجے میں اس کے روحانی معاملات کسی ایک جگہ پر جا کے رک جائیں، وہ آگے نہ بڑھ پائیں، یا وہ سلسلہ بند ہو جائے، رک جائے، تو وہ اس کو کہتے ہیں انقباض، کہ وہ انقباض میں مبتلا ہو گیا ہے وہ شخص، باوجود محنت کرنے کے کہیں پہنچ نہیں پا رہا. تو انقباض لفظ قبض سے نکلا ہے. لیکن کسی بزرگ کی نگاہ اگر اس نے ڈال دی اس کے دل پر اور ان معاملات کو کھول دیا، اس کے معاملات پھر چلنے لگ گئے، तो वो बस्त खुलने के मायनों में आ जाएगा, या आंखों पर पर्दा पड़ा था, हट नहीं रहा था, किसी बुजुर्ग ने उन्हें कुछ पढ़ने को बता दिया, खुद नजर डाल दी, खुद मेहनत कर दी, तो उसके मामला जब खुल गए, उसकी निगाह नजर खुल गई, तो बस में आ जाएगा। बड़ी सादा सी बात है इसमें। अगला सवाल किया है, अहले मुजाहदा और अहले मुशाहदा में क्या फर्क है? क्या अहले मुजाहदा नफ्स के आरिफ जबकि अहले मुशाहदा रब ताला के आरिफ होते हैं? मजीद, क्या मुशाहदे को मुजाहदे पर बढ़तरी हासिल है? इसकी मिसाल मैं आपको दुनियावी तालीम के जरिए अर्ज कर देता हूं कि ये अगर कोई ये कहे कि 14 जमात पास ग्रेजुएट से बढ़तर होता है या कमतर होता है, तो आप उसको सीधा ये जवाब देंगे कि जब तक के कोई शख्स 14 जमातें पास न कर लें, वो ग्रेजुएट नहीं कहला सकता। मुजाहिदा जीना है, सीढ़ी है मुशाहिदे तक ले जाने के लिए। कोई शख्स मुशाहिदा कर नहीं पाता जब तक के वो मुजाहिदे न कर ले, जब तक के वो चिल्ले न काट ले, जब तक के वो इबादात पूरी दिल जोई और पूरी खुशू खुजू के साथ इबादात न कर ले, शौक के साथ, जौक और शौक के साथ। ये ज्यादा बुनियादी चीज है उसमें कि इबादत का जौक और शौक हो, चाहे यकसुई हो या ना हो, लेकिन जौक और शौक अगर है तो ये जब तक नहीं करेगा वो मुशाहिदे तक नहीं जाएगा। मुशाहिदा नतीजा है मुजाहिदे का। या रब ताला किसी पर रहमत कर दे, किसी वजह से खुश होके उसे मुशाहिदे से नवाज दे, तो उसे मुशाहिदा हासिल हो जाए। वो एक अलहदा सूरत है, वो एक्सेप्शनल केस है, रब जो चाहे वो कर दे। लेकिन अगर कुलिया और कायदे की बात हम करें तो मुजाहिदे किए बगैर मुशाहिदे तक पहुंचता नहीं है बंदा। बाज़ुकात मुर्शद अता कर देते हैं लेकिन वो टेम्पररी होती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी बच्चे के वालिद उनको उसको कुछ अमाउंट दे दें, तो अमाउंट तो मिल गई, वो बच्चा वक्ती तौर पर अमीर हो गया, लेकिन जब वो खर्च कर लेगा तो फिर अपनी पहली कैफियत पर वापस चला जाएगा। वो अता ये है। लेकिन जो चीज इंसान अपनी मेहनत से कमा ले, तो रियाजत और मुजाहिदा एक ही चीज है। मुजाहिदा निकला है जहद से, मेहनत करने से, तो मेहनत करने के नतीजे में मुशाहिदा आता होता है। अब ये जो इन्होंने कहा कि अहले मुजाहिदा नफ्स के आरिफ हैं, भाई नफ्स का आरिफ हुए बगैर तो इंसान उन मकामात पर जाता ही नहीं जहां कशफ करामात हासिल हो जाए। नफ्स पर काबू और नफ्स की तरबियत तो बुनियादी चीज है, उसके बगैर कहीं नहीं पहुंच पाएगा इंसान। ये तसव्वुफ बदनाम ही इन चीजों से हुआ कि लोगों ने तसव्वुफ को कोई ऐसी चीज बना दिया जिस तक रसाई हो नहीं सकती, जिस तक पहुंचने के बहुत ऐसे मराहिल हैं जो तय हो ही नहीं सकते। बड़ी बड़ी उसमें इस्तलाहात इस्तेमाल कर ली, भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, अब वो किसी की समझ में आ नहीं रहे। नतीजा ये है कि तसव्वुफ के बारे में एक ख्याली दुनिया बनती चली गई लोगों के नजदीक। ये कुछ भी नहीं है तसव्वुफ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत ही मामूली चीज है ये। ये शरीयत पर अमल करने की ट्रेनिंग का नाम तसव्वुफ है, यूं कह लीजिए आप सादा अल्फाज में। कोई शख्स भी तसव्वुफ में दाखिल हो सकता है, कोई शख्स भी रूहानियत में जा सकता है, शर्त यह है कि वह अपने नफ्स पे काबू पाले, नफ्स पे काबू पाले और नेकी की राह पकड़ ले। ये दो काम कर ले वो रूहानियत में दाखिल हो जाएगा। और रूहानियत में दाखिल होने का इनाम यह मिलता है कि इंसान को ऐसी चीजें, कशफ करामात जैसी चीजें अता हो जाती हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए کہ ہم روحانیت حاصل کریں اور اس میں کشف و کرامات کے مالک بن جائیں. دل میرا بھی بہت چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے نیک ہو جاؤں اور روحانیت میں داخل ہو جاؤں, پھر مجھے کشف و کرامات حاصل ہو تو لوگ مجھے جھک جھک کے سلام کریں. لیکن تصوف اور روحانیت اس کام کی نہیں ہے, وہ تو اس کام کی ہے کہ وہ ہمیں ٹریننگ دے دیتی ہے کہ ہم شریعت پر پوری طرح عمل کر لیں. اسی لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص روحانیت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا اگر وہ ایک سنت بھی ترک کر دے. تو اس سے تصوف کی اصلیت پتہ لگ جاتی ہے کہ تصوف کیا ہے. تو یہ جو نفس کا عارف ہے, ہر مومن نفس کا عارف ہے, یہ سمجھ لیجیے. مسلمان تو ہم سب ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن مومن وہ ہے جو اسلامی احکامات پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اتباع کرنے لگتا ہے, وہ مومن کے درجے پر چلا جاتا ہے. اور رب تعالیٰ کے عارف, یہ اصطلاح خوب ہے, میرے پڑھنے میں کبھی نہیں آئی کہ کوئی رب تعالیٰ کا عارف ہے. سب کائنات رب کی ہے, ہم سبھی رب کے ہیں. میں بھی رب سے کہتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ مجھ کو اچھی طرح معلوم ہے اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں تیری کائنات کا سب سے گناہگار ترین شخص ہوں, لیکن تو دلوں کے بھید جانتا ہے, تو جانتا ہے کہ میرے دل میں تیرے بارے میں کیا ہے. میں تجھے سچے دل سے اپنا رب مانتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرا بندہ. میں تیرا ہوں, جیسا بھی ہوں سینے سے لگا لے. تو مجھ جیسا گناہگار بھی اسی پروردگار کا ہے جس کے آپ جیسے نیک لوگ ہیں, جس رب کے بندے ہیں. تو رب کا عارف تو ہر کوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کے تھے, اب ان سے بڑھ کر کیا ہوگا کوئی. اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں, وہ بھی رب کے بندے تھے. اور ایک طرف وہ بلندی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بلندی پر فائز ہیں, دوسری طرف وہ پستی ہے جس میں میں گرا ہوا ہوں. تو مجھ جیسا انسان بھی اسی رب کا ہے. تو رب کے تو سبھی ہیں, رب کا عارف کیا ہوگا. البتہ یہ شاید غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوئی کہ روحانیت میں تین مقام آتے ہیں. ایک فقیر کا مقام ہے, دوسرا صوفی ہے, تیسرا پیر ہے. یہ یہاں کسی گفتگو میں اس کا ذکر ہوا تھا. فقیر وہ ہے جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے, چلنا شروع ہوا ہے. وہ فرض عبادات بھی کرتا ہے, وہ نیکی بھی کرتا ہے, نفلی عبادات بے پناہ کرتا ہے, مجاہدے بے پناہ کرتا ہے. یہ جو لفظ نفس کا عارف جہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہوگا وہ یہ ہے غالباً, کہ وہ مجاہدے اور ریاستیں اور چلے بہت کرتا ہے, اس کو کرنے پڑتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ اسے چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کے پیس رہا ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ اس کو سزا دے رہا ہے کہ تم میری راہ پر کیوں چلا, بلکہ اس لیے کہ وہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے. تو اس کی ہڈیوں کا سرما رب بنا رہا ہوتا ہے اس کو چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کے. دنیا کا کوئی ایسا مشکل کام نہیں, کوئی ایسی مصیبت نہیں, کوئی ایسا دکھ نہیں جس سے اس فقیر کو نہ گزارا جا رہا ہو. تو اس مقام پر وہ فقیر کہلاتا ہے. اب وہ اپنے نفس کو کچل رہا ہے, ادھر رب تعالیٰ اس کی خواہشات کو کچل رہا ہے, رب تعالیٰ اس کی ایگو کو کچل رہا ہے ان مصیبتوں میں ڈال کے. جھٹکے پر جھٹکا دے رہا رب اسے. یہ اس کی ٹریننگ ہے کہ اس کے اندر ضبط اور برداشت انتہا درجے کی پیدا کی جا رہی ہے, صبر انتہا درجے کا پیدا کیا جا رہا ہے اس میں, اپنے خواہشات کو نگیٹ کرنے کی تربیت مل رہی ہے اس کو. وہ جب یہ مجاہدے کر رہا ہے, ریاض سے کر رہا ہے, تو فقیر ہے. جب اس کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے تو وہ صوفی کے مقام پر چلا جاتا ہے. صوفی کے مقام پر جا کے اس پہ سے یہ مصیبتیں اور یہ مشکلیں اور چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کے جو اس کی ہڈیوں کا سرما بنایا جا رہا ہے وہ اس پر سے ہٹا دیا جاتا ہے، وہ صرف فرض عبادات اور نیکی پر رہ جاتا ہے، اسے زندگی آسان کر دی جاتی ہے۔ تو صوفی نیکی اور عبادت کے ذریعے سے منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کو علم عطا ہو جاتا ہے، اور علم عطا ہونے کے بعد اس کو فہم و فراست، جو جس کو قرآن میں ریفر کیا اللہ نے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اسے فہم و فراست عطا ہو جاتی ہے۔ تو جب اسے علم اور وہ فہم و فراست عطا ہوتی ہے تو وہ پیر کے مقام پر آ جاتا ہے۔ وہ پیر نہیں جو مجھ جیسے لوگ بننا چاہتے ہیں، میں بننا چاہتا ہوں، یہ پیر اپنے علم اور اپنی فہم و فراست کے ایک اعلی مقام پر فائز انسان کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ فقیر، صوفی اور پیر کے یہ جو تین مقام ہیں، اس میں فقیر کے مقام سے شاید یہ کسی نے اس کو اس طرح سے کتاب میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہو تو اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ اہل مجاہدہ نفس کا عارف ہے اور اہل مشاہدہ اللہ کا عارف ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی بزرگ سے اٹیچ ہوں اور اسی دوران کسی اور بزرگ سے ملا جائے کہ اللہ کے نیک بندوں سے ملنا چاہیے اور وہ بزرگ آپ کو اپنی طرف مائل کریں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کسی اور سے نسبت رکھتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ روحانیت کا ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی اہل علم کی ہاتھ پر بیعت ہو گئے ہیں تو آپ کو صرف انہی تک محدود رہنا چاہیے، آپ سلام کرنے کے لیے دوسرے اہل اللہ کے پاس جائیے، دوسرے اہل اللہ کے پاس جائیے ٹو پے یور ریسپیکٹس، لیکن نہ تو ان سے دعا کے لیے کہیے نہ کوئی اور ان سے مدد مانگیے۔ اگر وہ کہیں بھی تو ان سے کہیے کہ صاحب بڑی مہربانی، میں تو صرف آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے آیا تھا، وہ میں کر چلا، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم، کہہ کے چلے جائیے آپ۔ کوئی بھی اہل اللہ، اہل علم اگر یہ دیکھ لے کہ کوئی آدمی کسی اور بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہے تو وہ اپنی طرف مائل کبھی نہیں کرے گا، بلکہ از خود آپ سے کہہ دے گا کہ آپ چونکہ پہلے سے بیعت ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ انہی بزرگ کے پاس جائیے جن کے ہاتھ پر بیعت ہیں، انہی سے جا کے ریکویسٹ کیجئے کہ وہ دعا کر دیں، ہاں اگر وہ آپ کو میری طرف ریفر کر دیں تو آ جائیے گا آپ میرے پاس۔ یہ ہر اہل علم اور جنوائن بزرگ آپ کو یہی کہے گا، کبھی آپ کو مائل نہیں کرتا۔ کسی صاحب نے فرمائش کی ہے کہ سورہ کہف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پلیز ڈسکرائب دس ان ڈیٹیل۔ اگر میں یہ واقعہ پوری ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کروں گا تو پھر مجھے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ کا ضائع کرنا پڑے گا، اس سوال کو میں اسی طرح رکھ لیتا ہوں، اگلی سنڈے انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ میں اس واقعے کو بیان کر سکوں۔ ہارون رشید کے زمانے میں خاندان عباسیہ بنو عباس میں بڑے نامور حکمران گزرے ہیں، آپ کو اللہ نے عقل اور سمجھ بے پناہ عطا فرمائی تھی اور اتنے ہی حاضر جواب بھی تھے۔ تو ہارون رشید کے زمانے میں کسی صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں پیغمبر ہوں، نعوذ باللہ، اور کہا کہ میں موسیٰ بن عمران ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام عمران تھا، تو اس دعویٰ کیا کہ میں موسیٰ بن عمران ہوں۔ تو ہارون رشید تک جب خبر پہنچی تو اس نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ سنا ہے کہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں اور پیغمبر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اس نے کہا کہ بالکل یہ سچ ہے کہ نعوذ باللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو ہارون رشید چونکہ بہت حاضر جواب تھا، انہیں فی الفور کہا کہ ٹھیک ہے میں مان لوں گا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے کہ انہیں عصا عطا کیا تھا اور ایسی دوسرے معجزات، تو وہ کہاں ہیں؟ تو ان صاحب نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت فرعون بادشاہ تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے وہ معجزے لے کر آنا پڑا تھا. اگر تم آج خدائی کا دعویٰ کرو تو میں ابھی یہ معجزے دکھا دوں گا تمہیں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے بزرگ و برتر پیغمبر ہیں. ویسے مجھے یہ شرف حاصل ہوا، میں نے ترکی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا دیکھا جس سے انہوں نے ان سانپوں کو دوڑایا تھا، وہ عصا بھی محفوظ ہے ان کا. تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف سورہ کہف کے اس حصے پر بات کریں گے اگلی اتوار جس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور باتوں کا بھی ذکر کروں گا. میں ایسا نہیں ہے کہ میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں، کتنے ہی نالائق کیوں نہ صحیح لیکن ہوں امتی میں. لیکن بات یہ ہے کہ ان پیغمبروں سے اگر کبھی آپ کی کشف کے ذریعے ملاقات ہو جائے، حضرت کشف میں ان سے آپ ملیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کمال کی شخصیت ہیں، تو آپ کے دل میں بھی ان کی محبت بے پناہ پیدا ہو جائے گی. پھر آپ ان کا جب ذکر کریں گے تو ایک خاص لہجے میں کریں گے جس میں بے پناہ پیار ہوگا. یہ ہم نالائکی دکھاتے ہیں کہ ہم جب دوسری اہل کتاب لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے لہجے کچھ زیادہ درست نہیں ہوتے. ایسی بات نہیں ہے، کبھی آپ حالت کشف میں جا کے ان بزرگوں سے ملیے، ان پیغمبروں سے ملیے، تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لوگ تھے، کیا ہستیاں تھیں، اور یہ ان کا حق ہے کہ ان سے جان توڑ پیار کیا جائے، اس قابل ہیں، اس لائق ہیں، بہت کمال کے لوگ. انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگلی اتوار ذکر کریں گے. یہ کسی صاحب نے یہاں ایک مبارکباد کا پیغام لکھا ہے کہ شب معراج ہم سب کو مبارک ہو. ایک دعا اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے لیے کر دوں. رب تعالیٰ ہم سب کو شب معراج میں اس رات کے شایع نشان عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.